الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال عليه الصلاة والسلام، میرے قابل احترام برادران اسلام، آج کی یہ مجلس یہاں اس مدرسے میں جن بچوں نے اپنے حفظ قرآن کی تکمیل کی، ان کے اعزاز و اکرام کی غرض سے منعقد کی گئی تھی کہ وہ اپنے اساتذہ، اپنے مربیوں اور بہی خواہوں کے سامنے اپنا آخری سبق سنائیں، اور اس طرح گویا ان کا اعزاز اور حوصلہ افزائی ہو. جو مقصد تھا اس مجلس کے انعقاد کا، وہ تو بحمد اللہ پورا ہو چکا. ہمارے سامنے ان بچوں نے اپنا آخری سبق سنایا، اس طرح گویا ان کا اعزاز و اکرام عمل میں آیا. ایسے موقعوں پر مجلس کی مناسبت سے کچھ باتیں تعلیم و تربیت کی اہمیت کے سلسلے میں بھی پیش کی جاتی ہیں، اور دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. قرآن میں خود باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اکابر کا رمضان میں اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے کہ یہاں واحد کا صیغہ لائے ہیں کہ تم اگر اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. گویا اللہ کی ایک نعمت میں اتنی ساری نعمتیں پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، کہ اگر آپ ان کو شمار کرو، معلوم کرو، تو وہ آپ کے بس کی چیز نہیں. خود باری تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحصوها، تم اس کو جو ہے شمار نہیں کر سکتے. فضائل صدقات میں حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کے یہاں ایک مہمان ہوئے، انہوں نے کھانا رکھا، روٹیاں جب رکھی تو مہمان ان روٹیوں کو ذرا الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگے، کوئی جلی بھنی ہو تو اس کو ذرا کنارے پر کر دیں. میزبان نے اپنے مہمان سے کہا، کیا دیکھتے ہو، یہ روٹی تیار ہو کر ہمارے سامنے آئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 360 مخلوق کی محنت لگ چکی. پھر انہوں نے گنایا کہ سب سے پہلے اللہ کے خزانے سے اس کی نعمتیں حضرت میکائیل علیہ السلام کے حکم سے نکلتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ دانے کے متعلق جس سے روٹی بنی ہے، یہ دانہ بویا جاتا ہے، بونے والا، ہل چلانے والا کسان، ہل جن بیلوں کے ذریعے سے چلایا جاتا ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، ہل جس لوہار نے بنایا ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس میں لکڑی بھی لگی ہوئی ہے، وہ کہاں سے لائی گئی، اور دانہ زمین کے اندر ڈالا گیا، پانی پلایا گیا، اس دانے کو گویا پرورش دینے میں سورج نے، چاند نے، ہواؤں نے، آسمان نے، زمین نے، بادلوں نے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کس کس مخلوق نے اپنی خدمات اس کے اندر پیش کی. खेती तैयार हुई, काटी गई और जो है उसको दाने और भूसे को अलग किया गया और दानों का आटा बनाया गया, आटे को गूंदा गया और उसकी रोटी तैयार हुई। बहुत सारे अल्लाह की मखलूकात ने इस एक रोटी के तैयार होने में हिस्सा लिया। आप कहेंगे आजकल तो मशीनरी का ज़माना है तो उसमें शायद ये तादाद घट जाएगी, तो मैं कहता हूँ घटेगी नहीं। पहले तो बैल चलाते थे तो दो बैल ही हैं, अब क्या चलाते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं। तो ट्रैक्टर कहाँ बनता है? जिस फैक्ट्री में बनता है वहाँ हजारों मजदूर काम करते हैं, गोया उन हजारों मजदूरों की मेहनत भी इसके अंदर लगी। तो उसका मतलब तो ये होगा अब 360 नहीं, अब पता नहीं कितनी अल्लाह की मखलूक की मेहनतें इसके अंदर लगी। तो हकीकत तो यह है कि अल्लाह तआला ने हमें जो नेमतें अता फरमाई हैं, अबरो बादो महो खुर्शीदो फलक दर कारण तातु नाने दर कफारी व बगफलत नखुरी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबरो बादो महो खुर्शीदो फलक, बादल, हवा, सूरज, चांद और आसमान दर कारण ये सब खिदमत में लगे हुए हैं, तातु नाने बकफ आरी व बगफलत न खुरी, ताकि तू रोटी हासिल करके गफलत और बेपरवाही से न खा ले। ये हमा अज बहरे तू सरगश्ता व फरमा बरदार, शर्त इंसाफ नबूवत कि तू फरमा न बरी। ये सारी अल्लाह की मखलूक तेरे लिए क्या है, हरकत में लगी हुई है और तेरी फरमाबरदारी कर रही है। अब ये इंसाफ की बात नहीं है कि तुम अल्लाह के हुक्म को न मानो। जिस अल्लाह ने इस पूरी कायनात को तुम्हारी खिदमत में लगा दिया, तुम्हारे ज़रूरतों को पूरा करने में उसको लगा दिया, अब तुम उस अल्लाह के हुक्म को न मानो, इससे बड़ा जुल्म, ज्यादती और जो है इससे बड़ी गफलत और क्या कही जाए सकती है। तो बहरहाल ये अल्लाह का की नेमतों का हाल तो अजीब व गरीब है। और ये जितनी भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना, इन नेमतों के मुतालिक भी अल्लाह ताला के यहाँ क्या होगा, सवाल होगा। कुरान में है लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम जब कयामत में अल्लाह के सामने पेश होंगे ना, तो उस वक्त अल्लाह की ये नेमतें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनके मुतालिक अल्लाह की तरफ से सवाल किया जाएगा कि आपने हमारी इन नेमतों का क्या हक अदा किया। बाप खाना खिलाता है तो हिसाब लेता है, सेठ तनख्वाह देता है तो हिसाब लेता है कि हम ये तनख्वाह दे रहे हैं इसका क्या किया तुमने, इसके बदले में तुमने हमको क्या खिदमत की हमारी। तो अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं। आदमी पैदा होता है जब से लेकर मरते तक हजारों लाखों नेमतें अल्लाह की इस्तेमाल। सांसी को ले लो, एक आदमी दिन में 24,000 मरतबा सांस लेता है। ये सांस में क्या इस्तेमाल करते हैं हम? हवा। अल्लाह ताला हम से अगर ये 24 घंटे की हवा का हिसाब लेना चाहे तो क्या हम दे सकते हैं? आज जो है ना, ये बाजों को बहुत से वो ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो साथ में लेके फिरते हैं ना, आप पूछ लो उनको कितना खर्चा आता है ऑक्सीजन का खाली। वो तो ऑक्सीजन, हालांकि वो मशीन तो खुद ऑक्सीजन बनाती नहीं है, ये फिजा में जो ऑक्सीजन बना हुआ है उसको कैश करके उस तक पहुंचाती है। तो कितना खर्चा, सूरज की रोशनी से जो हम फायदा उठाते हैं, ये बिजली का, बिजली कंपनी का बिल हमसे नहीं भरा जाता, लोग चोरियां करते हैं। अगर सूरज की रोशनी जो हम जिससे फायदा उठा रहे हैं उसका अगर बिल भरना पड़े तो कोई है जो उसकी ताकत रखता हो? अल्लाह की एक एक नेमत का हाल ऐसा है कि हम और आप अल्लाह की उस नेमत का हक अदा नहीं कर सकते। इन सारी नेमतों के मुतालिक कयामत के रोज अल्लाह तआला के यहाँ क्या होगा, सवाल होगा। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। और अल्लाह की इन्हीं नेमतों के मुतालिक बारी ताला फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، ان کی قدردانی کرو گے، تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، بڑھاؤں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میری گرفت اور میرا عذاب بڑا سخت ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز انسان جب حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا نا، تو اس وقت اس ہر انسان، اس کے ساتھ فرشتے تین رجسٹر بھی پیش کریں گے۔ ہر انسان کو جب حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کے ساتھ تین رجسٹر ہوں گے۔ ایک رجسٹر میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ ہوگا جو اس نے پیدا ہونے سے لے کر مرتے تک استعمال کی، وہ سمندر لکھا ہوا ہوگا۔ دوسرے رجسٹر میں اس نے اللہ کی جو عبادت کی، طاعت اور فرما برداری کی، اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور تیسرے رجسٹر میں اس کی گناہوں کا تذکرہ ہوگا۔ باری تعالیٰ وہ جو نعمتوں کا رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ یوں کہیں گے کہ تو اس کی عبادتوں کے اندر سے اپنی قیمت وصول کر لے۔ تو حدیث میں ہے کہ وہ نعمت آگے بڑھے گی اور اس کی ساری عبادتوں کو سمیٹ کر ایک طرف کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا بات ہے، وہ کہے گی باری تعالیٰ میں نے اس کی ساری عبادتیں لے لی تو بھی میری قیمت وصول نہیں ہوئی۔ اللہ کی ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی قیمت بھی ہماری زندگی بھر کی عبادتیں ادا نہیں کر سکتی۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ مجھے کسی ایسے جزیرے میں، ایسے ٹاپو میں، جہاں میں بس 24 گھنٹے تیری عبادت کرتا رہوں، پہنچا دے۔ اللہ نے اس کی خواہش کے مطابق ایسے ٹاپو میں پہنچا دیا۔ وہاں اس کے کھانے پینے کا اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوا کہ انار کا ایک درخت اللہ نے اگا دیا جس پر صبح اور شام دو بڑے انار لگتے تھے، اور اس کو کھا کر اس کی غذائی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ اور اللہ نے وہیں ایک چشمہ پانی کا جو ہے پیدا کر دیا، جس سے وہ جب بھی چاہتا اپنی پیاس بجھاتا تھا، اور ہوا اور زمین وغیرہ وہ ساری روشنی سورج کی، چاند کی، اس سے تو فائدہ اٹھا ہی رہا۔ 500 سال تک لگاتار اس نے اللہ کی عبادت کی، اور پھر موت کا وقت آیا تو اس نے دعا یہ بھی کی کہ اللہ میں جب سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کیجیے، تاکہ میرا یہ جسم، مردہ جسم، اسی طرح سجدے والی حالت میں پڑا رہے۔ گویا بعد میں بھی یہ کیفیت، اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی اللہ تعالیٰ۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کو پیش کیا فرشتوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، میرے فضل سے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر بھی جنت میں اللہ کے فضل سے جاؤں گا، اس عبادت کا کوئی دخل نہیں، وہ اس عبادت کا کیا؟ اللہ تعالیٰ تو دل کے حال سے واقف ہے۔ فرشتوں کو یوں کہا، ذرا اس کو جہنم کی سیر کراؤ۔ فرشتے اس کو لے کر گئے جہنم، ابھی تو جہنم بہت دور ہے، جو جو قریب آتی جا رہی ہے اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ بے چین پیاس، اور ایک وقت تو وہ آیا، ابھی تو جہنم تو کافی دور تھی، پیاس سے بے چین ہو کر کے ایک دم بالکل ناقابل برداشت حالت ہو گئی، پانی 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 چلا رہا، وہاں کہاں پانی۔ اتنے میں دیکھا ایک آدمی پانی کا ایک گلاس لے کر جا رہا ہے، دراصل وہ ایک فرشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس سے پانی کا گلاس لے کر گزارا۔ ارے بھائی पानी दे देना ये पानी। उसने कहा ये पानी मुफ्त में नहीं मिलेगा, इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो पूछता क्या कीमत है? कहा 500 साल की इबादत। कहा मेरे पास 500 साल की इबादत है, ले ले। और वो गला मुझे दे। उसने अपनी 500 साल की इबादत देकर गलास पानी ले लिया। अब वो फरिश्ते उसको अल्लाह के पास लेकर के आए। अल्लाह ताला ने कहा ये तू तेरी 500 साल की इबादत की कीमत एक गलास पानी हमने मुकर्रर नहीं की, तूने ही की, तूने ही तो सौदा किया ना उसके साथ हैं। अब तू बता ये जो तू 500 साल जिंदा रहा और हमने पानी का जो चश्मा पैदा किया था उस चश्मे में से रात और दिन कितने गलास पानी तूने पिए, उसका हिसाब लाओ। हमारी नेमतों का क्या हक अदा किया? अभी दूसरी नेमतें तो अभी बाकी हैं, वो अनार का दरख्त और हवा, अल्लाह की पैदा की हुई हवा से सांस लेता था, वो सूरज की रोशनी से फायदा उठा। वो तो ये सुन करके चकरा गया कि मरे अब तो जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो कहने का हासिल यह है कि अल्लाह की एक एक नेमत इतनी कीमती है कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला ने ऐसी बेशुमार नेमतें हम में से हर एक को अता फरमाई। बाज लोग ये समझते हैं अपने मुतालिक कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। एक आदमी एक अल्लाह वाले के पास, बिल्कुल बेचारा गरीब था, कुछ था नहीं, एक पैसा भी नहीं, फकीर आदमी मोहताज, एक अल्लाह वाले के पास आवे, रोजाना फरियाद करे अपने फकर की मोहताजगी की। वो अल्लाह वाले के भाई अल्लाह ताला ने एक दिन फिर वो आया तो कहा देखो आज तुमने हमने तुम्हारा बंदोबस्त कर दिया है। क्या बंदोबस्त किया? ये देखो ये तुम्हारी एक आंख दे दो उसके बदले में तुमको 10 लाख रुपये मिलेंगे, और दो देंगे तो 20, और अगर कान दे देंगे तो इतना। ये ना वो ना कह रहे। फिर अल्लाह उन बुजुर्गों ने कहा अब तू ही बता ये दो आँखें हैं कितनी तेज, 20 लाख की तो है ना, ये नाक का क्या कीमत है? तो तू कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। यानी जो आदमी अपने आप को कुछ नहीं समझता उसके पास भी अल्लाह का दिया हुआ ऐसा खजाना मौजूद है कि जिसका हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हकीकत तो ये अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें दी। मैं इस वक्त आप हजरात को जो मुतवज्जह करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों में एक बड़ी अजीम नेमत वो है जो अल्लाह ताला ने हमें औलाद की शक्ल में अता फरमाई। ये औलाद जो है ना, औलाद ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। चुनांचे जो लोग औलाद से महरूम हैं उनसे जाके पूछो कि ये कितनी बड़ी नेमत है। बहुत से लोग तो औलाद हासिल करने के लिए मालूम नहीं क्या क्या तरकीबें इख्तियार करते हैं, गैरों के पास जाते हैं, बुतों को सजदा करते हैं औलाद हासिल करने के लिए, ईमान तक दाव में लगा देते हैं। तो ये औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह की हर नेमत के पर अल्लाह ताला ने हमारी कुछ जिम्मेदारी मुकर्रर की है। माल अगर किसी को दिया है तो माल वाली नेमत का हक अदा करना इसके लिए ज़रूरी है। आँखें दी है तो आँख की नेमत का हक ये है कि इन आँखों को अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में इस्तेमाल किया जाए। उससे कोई ऐसी चीज़ जिसको देखने से अल्लाह ने मना किया है देखा न जाए। ये तो औलाद के सिलसिले में अल्लाह ताला ने हम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद की। ये खाली उसको देख के खुश नहीं होना है बल्कि उन औलाद की वजह से अल्लाह ने हम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाली, उनका हक हम पर लाजिम किया। अब क्या हक लाजिम किया? कुछ हुकूक तो वो हैं जो हर आदमी जानता है। भाई हर आदमी जानता है कि मेरी औलाद के खाने पीने का इंतज़ाम मुझे करना, उनके पहनने ओढ़ने गर्मी सर्दी से बचाने का इंतज़ाम मुझे करना है, उनके रहने सहने के घर का इंतज़ाम मुझे करना है। ये तीन चीज़ें, रोटी कपड़ा और मकान, یہ تین ایسی ضرورتیں ہیں کہ گویا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میری اولاد کی ان ضرورتوں کا پورا کرنا, اور آج ہر آدمی اسی چکر میں ہے, ہر آدمی اپنے ماتحتوں کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے 24 گھنٹے کولو کے بیل کی طرح کیا کر رہا ہے, لگا ہوا ہے, اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے سامنے. اب سوال یہ ہے کہ یہی تین ضرورتیں ہیں جو اللہ نے ہم پر بچوں کی پوری کرنی لازم کی؟ یہ ضرورتیں تو ہم ہی پوری کرتے ہیں, کوئی دوسرا پورا نہیں کرتا کیا؟ یعنی کوئی ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کے اپنے بال بچوں کی کے کھانے پینے کی, ان کے پہننے اوڑھنے کی, ان کے رہنے سہنے کی ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو کیا کوئی غیر مسلم پورا نہیں کرتا؟ غیر مسلم بھی تو اپنے اولاد کی ان ضرورتوں کو کیا کر رہے ہیں, پورا کر رہے ہیں. کوئی ہم نے پوری کی انہوں نے نہ کی ہو ایسا تو نہیں؟ بلکہ جانور جو ہیں, فضا میں اڑنے والی چڑیا اور جنگل میں رہنے والا درندہ, وہ بھی اپنے بچوں کی ان ضرورتوں کو کیا کرتے ہیں, پورا کرتے ہیں. اب اگر ہم نے پورا کیا تو کون سی دوڑ ماری, کون سا کمال کر دیا؟ گویا ہمارا اور ان کا لیول, ہماری اور ان کی سطح ان تین ضرورتوں کے پورا کرنے کے معاملے میں یکساں ہے. جس طرح ہم پورا کرتے ہیں اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کو, وہ بھی پورا کرتے ہیں. کون؟ جانور. تو اب اس معاملے میں ہم جانور سے آگے نہیں ہیں. البتہ ہم جس طرح, یہ تو وہ ضرورتیں جو ایک زندہ جانور کو ہونی چاہیے, یعنی جس کے اندر اللہ نے جان رکھی, لیکن ہمیں اللہ نے جانور کے ساتھ ساتھ انسان بھی بنایا, اور انسان کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا بنایا, مسلمان بنایا. تو اب جیسے جانور ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ تین ضرورتیں تھیں, کون سی, روٹی کپڑا اور مکان. انسان ہونے کی حیثیت سے ایک انسان کے اندر جو انسان کے اوصاف, مانوتا کی جو خوبیاں ہیں, وہ ہمیں ایک انسان میں اور جانور میں فرق کن چیزوں سے ہوتا ہے, کون سی وہ خوبیاں ہیں جو انسان میں ہونی چاہیے جانور میں ہوتی نہیں ہے, وہ بھی ہمیں پیدا کرنی ہے. کس میں؟ اپنی اولاد میں. ہمیں محنت کرنی ہے اپنی اولاد میں. اگر ہم خالی کھلا پلا کے بڑے کر دیں اور ان کو یہ نہ بتائیں کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے تم کو کیا کرنا چاہیے, تو ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا. اور پھر وہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہیں, مسلمان ہیں. ایک ایمان کا جو تقاضا ہے, ایک مسلمان کے اندر اسلامی ایمانی اوصاف اور خوبیاں جو ہونی چاہیے, ہمیں اپنے اولاد کے اندر ان اوصاف اور خوبیوں کو پیدا کرنے کے لیے کیا کرنی ہے, یہ بھی ہماری ذمہ داری. اب بتاؤ کہ ہم اپنی ذمہ داری کے نام سے آج تک جو کچھ ادا کرتے ہیں وہ تو فقط پہلا نمبر, کون سا, کھانے پینے اور رہنے کا انتظام, باقی ان کو انسانی اوصاف سے آگاہ کرنا, وہ پیدا کرنا, اور ان کو ایمانی اسلامی خوبیوں سے کمالات سے آراستہ کرنا محنت کر کے, اس کی طرف ہم نے کتنی توجہ کی. تو اس صورت میں ہماری جو ذمہ داری اولاد کے سلسلے میں اللہ نے ہم پر ڈالی ہے, وہ ہم کتنی ادا کر رہے ہیں, وہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا مطلب؟ حضرت صحابہ, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین سے قرآن کی اس آیت کی تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں منقول ہیں, ان کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم خود بھی, اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے کیا حاصل کرو, واقفیت حاصل کرو, اس کا علم حاصل کرو. دیکھو شریعت جو ہے نا, شریعت کے احکام کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، کچھ کام وہ ہیں جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، نماز، روزہ، یہ سب فرائض، کچھ کام وہ ہیں جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا، چوری مت کرو، زنا مت کرو، شراب مت پیو، برائیاں جتنی بھی ہیں، تو اوامر اور نواہی، تو کرنے کے کاموں سے واقف ہونا، اس کا علم حاصل کرنا، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کرنے کا اہتمام کرنا، یہ ہماری کیا ہے؟ ذمہ داری. بچنے کے کاموں سے واقفیت حاصل کرنا، یعنی کون سے وہ کام ہیں جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اس کا علم، اور پھر اس سے بچنے کا اپنے آپ کو کیا بنانا، یعنی اپنی ایسی ٹریننگ کرو کہ ہم ان گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا پائیں. یہ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہوا، اپنی اولاد ان کو جہنم سے آگ سے بچانے کا کیا مطلب، ان کو وہ کام سکھلائے بتلائے جائیں، کون سے، جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، نماز ہے، روزہ ہے، اور جتنے بھی اچھے اوصاف ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے اعمال ہیں، وہ تمام بچوں کو بتاؤ، سچ بولنا، سمجھایا کہ نہیں، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، یہ سب چیزیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، یہ سارے جو کرنے کے کام ہیں ان سے ان کو واقف کرو. کس کو؟ اولاد کو واقف ہی نہیں کرنا، بلکہ ساتھ میں ان کا عادی بناؤ، یعنی ان کو ایسا ٹرینڈ کرو اور ان کی ایسی، ان کے اوپر ایسی محنت کرو کہ وہ کرنے کے ان کاموں کے کیا ہو جائیں، عادی بن جائیں. جیسے نماز ہے، نماز ایک تو آپ نماز سکھا دیں، اپنے اپنے بچے کو ایک دو مہینہ اپنے پاس پڑھایا، نماز میں یہ چیزیں فرض ہیں، واجب ہے، یہ ہے، نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، سب طریقہ بتلا دیا، تو گویا نماز کا علم تو آپ نے اس کو دیا، لیکن ابھی وہ نماز کا عادی نہیں بنا. نماز کا عادی کب بنے گا؟ آپ جب نماز کے لیے مسجد جائیں گے نا، تو بیٹے کو بھی کہیں بیٹا چلو میں جا رہا ہوں مسجد، تم بھی میرے ساتھ چلو. پانچوں نمازوں میں آپ جانے کے ساتھ بچے کو بھی لے جاؤ، کہاں؟ مسجد. اور آپ جب نماز پڑھو اس کو بھی کہو پڑھو. کب تک؟ ایک سال، دو سال، تین سال، ایک زمانے تک آپ اس پر ایسا دھیان رکھیے اور اپنے ساتھ مسجد میں لائیے کہ اس کے بعد اس میں عادت پڑ جائے کائی کی، نماز کی. اب پھر آپ نہ کہیں، آپ گھر پر نہ ہوں، تو بھی وہ خود نماز کا اہتمام کرنے لگے. اسی کا نام ہے تربیت. دیکھو ہم لوگ دو لفظ بولتے ہیں، تعلیم اور تعلیم، تربیت، تعلیم، تربیت بولتے تو ہیں، لیکن تربیت کس بلا کا نام ہے جانتا نہیں کوئی. تربیت کا مطلب یہی ہے کہ شریعت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ سکھلانے کے بعد اس پر عمل کی پریکٹس، یعنی اتنے زمانے تک عمل کروانا کہ وہ خود ان کاموں کو کرنے لگے. جیسے آپ کی دکان ہے نا، دکان، لڑکا بڑا ہو گیا، 15-20 سال کا، اسکول کا کورس پورا کر لیا، تب باپ کیا کہے گا، بیٹا کل سے دکان پر آئی ہو، دکان پر بلایا. اب کچھ دنوں تک تو باپ بیٹے کو کچھ کرنے نہیں دے گا، بیٹھو یہاں، میں دیکھو، میں گاہک آتا ہے تو میں کیسی باتیں کرتا ہوں، گاہک کے ساتھ کس طرح سودا کرتا ہوں، کچھ دن تو ایسے ہی بٹھا کے دکھلائے گا. پھر کچھ دنوں کے بعد کوئی چھوٹا موٹا سودا، کوئی چھوٹا گاہک آیا، ذرا بیٹے کو تو اس سے نمٹ لے، اس کو اس کے پاس کروائے گا. دھیرے 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 ایک سال، دو سال، ایسا وقت آئے گا کہ وہ بیٹا اس دکان کو کیا کر لے گا، سنبھال لے گا. اب باپ خوش ہے، اپنے دوستوں کی محفل میں جو ہے بڑے فخریہ انداز میں کہتا ہے، الحمدللہ بیٹے نے ہمارا کاروبار کیا کر لیا، سنبھال لیا، خوش. وہ بیٹا اس قابل بن، آپ نے ٹرینڈ بھی کر دیا. تو جس طرح اپنے دنیا کے کاموں میں آپ ٹرینڈ کرتے ہیں نا، آخرت کے کاموں میں بھی ان کو ٹرینڈ بھی کرنا ہے، سکھلانا بھی ہے اور ट्रेंड भी करना है। यही है बचने की चीज़ों में भी, जिन कामों से बचने का हुक्म दिया वो बताओ, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, जो है शराब मत पियो, जीना मत करो, पराई औरतों को मत देखो, बुरे अखलाक मत करो, और फिर उन पर निगरानी करना। ज़रा उसके मुँह से गाली निकली कि फौरन आप टोकेंगे क्या, ऐसा कि फिर कभी उसके ज़बान पर कभी भूले से भी गाली ना हो, कोई बुरा काम ना हो। एक मुद्दत तक आप उसके ऐसी निगरानी करें और ऐसा बनाएं कि कोई बुराई उसके अंदर बाकी न रहे। ये है तरबियत। शरीयत ने हमें इसी का पाबंद किया है। आज ये औलाद के जो हुकूक है ना, उनमें असल हक यही है। आज पूरी दुनिया जो है ना बहुत तरक्की कर गई, बड़े बड़े ममालिक, अमेरिका हो, यूरोप हो, उनके ममालिक, आज वहाँ के बड़े बड़े हुक्मरान भी परेशान हैं। कैसे? अपनी नस्ल से, उन नस्लों की जैसी तरबियत करनी चाहिए। आज जो माहिरीन तालीम सब लाजवाब हो चुके, सब अपनी नस्लों से तंग आ गए, इसलिए कि उन्होंने ही ऐसा माहौल बनाया कि ये नस्लें बजाय बनने के क्या हो गई, बिगड़ गई। आज क्या हो गया? आज हम मेहनतें करें लेकिन बाहर जो माहौल है उस माहौल के नतीजे में बच्चा जो है बनने के बजाय बिगड़ता है। ये असल तो ज़रूरत इसकी है कि पूरा एक माशरा, पूरा एक समाज और समाज का पूरा एक माहौल और ढांचा ऐसा बनाया जाए कि उस माहौल में बसने वाला, पैदा होने वाला बच्चा खुद ब खुद नेकी की राह पर चले। पुराने ज़माने में हमारे यहाँ हर जगह जो है ना, हमारे माशरे में, हमारे समाज में क्या होता था, कोई भी बच्चा हो, खुदा ना खास्ता उसने कोई बुराई की, हर आदमी उसको क्या करता था, तो बाप होना ज़रूर, कोई भी बेटा ये क्या करते हैं, किसी के बच्चे ने भी कोई गलत काम किया तो समाज में टोकने वाले मौजूद, उसको रोक रहे। क्यों? वो समाज को बुराइयों से रोक बचाना चाहते, और उस बच्चे का बाप भी खुश, वो टोकने वाले को रोकता। मैं आपका शुक्रिया, मेरे बच्चे को आप, भाई आपके कपड़े के ऊपर गंदगी पड़ी हुई है, कोई उसको दूर कर दे तो आप नाराज़ होंगे या खुश होंगे? खुश होंगे। लेकिन आज क्या हो गया? आज आपका बच्चा बुरा काम कर रहा है तो आप में तो उसको टोकने की ताकत है नहीं, आपने तो उसके साथ ऐसा मामला बनाया कि आप में हिम्मत ही नहीं कि एक जुमला बोल सको। लेकिन दूसरा अल्लाह का बंदा अगर टोक रहा है तो आप उसके साथ आस्तीन चढ़ा करके लड़ने के लिए जाएंगे, मेरे बच्चे को तुम नहीं हो। अरे भाई, तुम्हारे बच्चे को क्या कोई बुरा किया उसे, उसका एहसान मानो। लेकिन नहीं, आज हमने मिलजुल करके अपने माशरे को क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया। आज ज़रूरत है तालीम और तरबियत की। ये इदारे जो है ना, ये इदारे जो कायम किए गए, ये दीनी माहौल एक बच्चे को, हमें अपने बच्चों को मुसलमान, ईमान और इस्लाम से आरास्ता करना। आज तो बच्चों की बात छोड़िए, बड़ों का ईमान खतरे में आ गया। आज चारों तरफ एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हमें और हमारी आने वाली नस्लों को ईमान से क्या किया जाए, महरूम किया जाए। आप सुनते हैं ना कि भाई तालीमी सिलसिले का भी भगवाकरण हो रहा है यहाँ पर, और हम जो हैं खामोश बैठे हैं, हो रहा है सब। स्कूलों में बच्चे जाते हैं, उनके पास बाकायदा हाथ जुड़वाते हैं, सरस्वती देवी की मूर्ति वहाँ स्कूल के दरवाजे पर ही बीच में रखी हुई है। हर बच्चा, कोई भी मुसलमान जाएगा क्या उसको भी कहेंगे हाथ जोड़ के उसको दंडवत करो? वे इबादत है उनकी। आज कोई उस पर जो है उसको रोकने वाला नहीं है, उस पर कहने वाला नहीं, हालांकि कानूनी एतबार से सब गलत है। ये सब क्या हो रहा है? हमने अपनी औलाद के ईमान के मुतालिक जो फिक्र करनी चाहिए वो की नहीं। अल्लाह का फजल व करम है कि ये इदारे हैं और इनमें इन बच्चों को के ऊपर मेहनत की जाती है। देखो अभी आपने इनका कुरान सुना, कैसा उम्दा पढ़ा इन बच्चों ने। आपके इस खम्बात में, मदरसे में इस तरह तालीम हो, आप कभी सोच भी सकते थे? ऐसा बच्चा पढ़ता है जैसे अभी अरब से आया हुआ है। तो ये इन मेहनतों का नतीजा है। ज़रूरत है कि हम अपनी औलाद को जो है ایمان پر قائم رکھنے کے لیے ان اداروں سے فائدہ حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے یہ نعمت آپ کو یہاں عطا فرمائی ہے. آپ اپنے اولاد, میں نہ نہیں کہتا مدرسے میں بھی بھیجو, اسکول میں بھی بھیج سکتے ہو, لیکن ہمیں اپنی اولاد کو مسلمان باقی رکھنا ہے, صاحب ایمان باقی رکھنا ہے, تبھی وہ ہمارے کام کی ضرورت اس کی ہے. اور یہی اگر ایمان پر قائم رہے گی تو ہی ان سے ہمیں آخرت میں بھی کیا پہنچے گا, فائدہ پہنچے گا, ورنہ نہ دنیا میں آپ کی خدمت کرے گی نہ آخرت. اب تو آپ دیکھ رہے ہیں نا اولاد کے ساتھ ماں باپ کا جو سلوک ہے. ایک زمانہ تھا کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو اولاد اپنی کیا سمجھتی تھی, سعادت اور خوشبختی سمجھتی تھی. آج تو بوڑھے ماں باپ کو جو ہے وہ ہنڈا ہاؤس میں گرڈا گھر میں جا کے ڈال آتے ہیں, اور جو ہے باقاعدہ جو اپنی ماں باپ کے ساتھ جو خدمت ہونی چاہیے ان کے حقوق کو ادا, اس کی طرف سے غفلت کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اولاد کو ان آداب سے واقف کیا نہیں ہے. تو اب نہیں کیا تو اب یہ بھگتنا پڑے گا. ضرورت ہے کہ اس ماحول کو پھر دوبارہ عام کیا جائے, اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ ادارے جو محنت کر رہے ہیں ان اداروں سے فائدہ اٹھایا جائے. آپ کو خود, حالانکہ یہ ذمہ داری تو ہماری تھی, ماں باپ کے ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم یہ ساری چیزیں اولاد کو سکھلا دیں, لیکن اللہ کے کچھ بندے ہیں جو اس مقصد کے لیے اٹھے ہیں, وہ محنتیں کر رہے ہیں, وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. ایسے بندے ہیں جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ایسے بندے ہیں جو محنت کر رہے ہیں اور آپ کے بچوں کو ان ایمانی اسلامی آداب سے واقف کر رہے ہیں, پھر بھی ہم اپنے اولاد کو ان کے خدمت میں پیش کرنے سے عاجز ہیں. یہ ہماری بہت بڑی غفلت ہے. ضرورت ہے کہ ہم ان اولاد کی طرف توجہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما نہل والد ولدہ من نہل افضل من ادب حسن, کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھے آداب اور اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی تحفہ اور ہدیہ نہیں دیا. آج تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرے بیٹے کے پاس اچھا سا کاروبار ہو, زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر بینک بیلنس ہو, بنگلہ ہو, گاڑی ہو, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آخرت بننے والی نہیں ہے. آخرت بنانے والی چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ان اداروں سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاقے میں یہاں قائم کیا ہے, یہاں اطراف میں خمبات کے اطراف و جوانی میں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو جو ہے اس میں بھیج کر کے اس کا جو فائدہ ہے اس کو حاصل کریں, اور اللہ تعالیٰ نے مفت میں یہ نعمت عطا فرمائی ہے اس سے آپ جتنا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں دریغ نہ کریں. اپنے اولاد کو صحیح آداب, صحیح اخلاق, اچھے اعمال کا عادی بنانے کے لیے اس وقت یہی ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس کی قدر کر لو, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, قصوروار ہیں, اب تک کی ہماری زندگی اے اللہ تیری نافرمانیوں میں گزری, تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے, جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے, گناہ کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, تجھے معافی بہت پسند ہے. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہن, ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے عزیز اور اقارب, ہمارے اساتذہ اور مشائق, ہمارے دوست اور احباب, ہمارے محسنین و متعلقین, ہمارے مخلصین و محبین, اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں, ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے, ظاہر اور پوشیدہ, اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ نیکیوں کی رغبت اور گناہوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ آج کی اس مجلس میں جن بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے ان تمام بچوں کو بے انتہا قبول فرما. اللہ جس طرح تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا, قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. اے اللہ رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کے تکمیل پر جو وعدے اور جو بشارتیں تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنائی ہیں, ان وعدوں اور بشارتوں کو ان بچوں, ان کے والدین, ان کے اساتذہ اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. اے اللہ جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے, اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے علمی, اخلاقی, انتظامی, تعلیمی, تربیتی, اصلاحی معیار کو بلند سے بلندتر فرما. اے اللہ اس کے قائم کرنے والوں, چلانے والوں, پڑھانے والوں, پڑھنے والوں, تعاون کرنے والوں, تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. اس پورے کھمبات اور اس کے اطراف و جوانب کے اندر اے اللہ عقائد حقہ, علوم نافعہ, اعمال صالحہ کی ترویج و اشاعت کا اس کو بہترین ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، ابھی جو نکاح ہوا اس میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما، میاں بیوی میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، ان کی روزی میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہاں موجود اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا رحمت۔